أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق بندگی و عبادت کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، مساکین کے حقوق، مسافروں اور زیر دستوں کے حقوق. حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. آج کے درس قرآن کا موضوع ہے رشتہ داروں کے باہمی حقوق اور فرائض. امام ترمذی اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں سوال کیا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. پھر وہ بیٹھے گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے قصاص کے طور پر ایک ایک مظلوم لے لے گا اور کچھ دوسرا مظلوم لے لے گا. پھر اگر اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو پھر اس کے مظلوموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ کون بد نصیب ہوگا جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اہم حقوق پورے کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کے حقوق ادا کرتے رہنے کے باوجود وہ دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے مگر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے. اس کے انسانی بھائیوں کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ بے وجہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا. اب ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور پھر ان کے گناہوں کا بار اس کے سر پر لاد دیا گیا اور نتیجے کے طور پر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا. بھائیو اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسانوں کے باہمی حقوق اور فرائض اور حقوق العباد کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے فرض ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ہمیں ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ اولاد اور والدین کے درمیان باہمی حقوق کا جھگڑا چلتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں، بہن بھائیوں اور چچا بھتیجے کے درمیان حقوق کی جنگ جاری ہوتی ہے، پڑوسی ایک دوسرے سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں، اور یہ کیفیت پورے معاشرے اور پورے ملک میں بھی موجود ہے۔ چھینا جپٹی کا ایک عالم ہے، حالانکہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی کلچر تو چھینا جپٹی کا نہیں بلکہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا معاشرہ تھا۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ان کی اپنی ضرورت کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جان کنی کی حالت میں بھی دوسروں کو ترجیح دینا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، ایسے کتنے واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ان دینی اقدار اور روایات کو بھولتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کے معاملے میں شکوے شکایت کرتے ہوئے ہر کوئی نظر آتا ہے۔ تو جب تک لوگ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو دوسروں کو حقوق کیسے ملیں گے؟ تو آج کا جو موضوع ہے، رشتہ داروں کے باہمی حقوق اور فرائض، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھو، تعلقات کو توڑو مت، اس لیے کہ تعلقات کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطع رحمی سے مراد کیا ہے؟ وہ رشتے جو ماں باپ کے تعلق کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے۔ مثلا ماں کی طرف سے نانی نانا، خالہ ماموں اور ان کی اولاد وغیرہ، اور باپ کی طرف سے دادا دادی، چچا تایا اور پھوپھیاں وغیرہ، اور آگے پھر ان کی اولاد۔ ان رشتوں اور نعتوں کو جوڑ کر رکھنا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پہچاننا، اس بات کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی ان قریبی رشتوں کو منقطع کرے، توڑ ڈالے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ معمولی اختلافات کی بنیاد پر روت قریبی رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں، کبھی کسی رشتے کی وجہ سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، کبھی زمین پہ کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی اور کسی وجہ سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دلوں میں بغض اور حسد اور عداوت پیدا کر لی جاتی ہے، اور پھر بائیکاٹ تک نوبت آتی ہے اور تعلقات منقطع کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض خاندانوں اور قریبی رشتہ داروں میں شادی بیاہ، خوشی غمی اور موت ملاقات پر بھی ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی مستند روایت ہے کہ اس طریقے سے قطع رحمی کرنے والا، قریبی رشتوں کو توڑ ڈالنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور ایک بڑا سبق آموز عبرتناک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں میں کوئی قطع رحمی کرنے والا تو نہیں ہے جس نے اپنے قریبی کسی رشتہ دار سے تعلقات منقطع کیے ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے کافی عرصے سے اپنی پھوپھی سے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اس بات کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، ان سے معذرت کی اور اپنے تعلقات درست کیے۔ پھوپھی کو اس بات پر حیرت ہوئی تو بھتیجے سے پوچھا کہ بیٹا، تمہیں اس بات کا خیال اتنے عرصے کے بعد کیسے آیا؟ تو اس نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا تو پھوپھی نے اس سے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرو کہ انہوں نے تمہیں اس مجلس سے کیوں اٹھایا۔ وہ شخص واپس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص موجود ہو، اس مجلس پہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج ہمارے ہاں کتنے گرانے معاشرے میں ایسے موجود ہیں، کتنے خاندان ایسے موجود ہیں، کتنے بھائی اور بہنیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے معمولی معمولی باتوں پہ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں پہ اور ہمارے معاشرے پہ کیسے نازل ہوگی؟ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس عبرت موجود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسکین کو خیرات دینا صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ صلہ رحمی قطع رحمی کی ضد ہے، یعنی تعلقات قریبی رشتہ داروں سے توڑنا قطع رحمی ہے اور صلہ رحمی تعلقات کو جوڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے وہ صدقے کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم اس بات کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، عدل کرو، احسان کرو اور ایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہاں عدل اور احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز ہے عدل کرنا جس کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا، اور اس کے بعد احسان کا ذکر ہے، اور بالخصوص والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان کے حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، وآتِ ذی القربیٰ حقہ، اور ان کا حق ادا کرو۔ تو ایک چیز ہے حق ادا کرنا، یعنی عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق پورا پورا ادا کر دیا جائے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ احسان اس سے آگے کی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، والدین کے معاملے میں بھی اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی۔ احسان یہ ہے کہ آدمی صرف اتنا ہی ادا نہ کرے جتنا دوسرے کا حق بنتا ہے، بلکہ اس حق کو اس ایسے احسن طریقے سے ادا کرے، دلی محبت کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، کمال کے درجے میں، کہ اس عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے۔ یہ وہ معیار ہے جو مطلوب ہے، ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے تعلقات کاٹے میں اس سے تعلقات جوڑوں، اور جو مجھے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ بلند معیار جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جو مجھ سے تعلق کاٹے میں اس سے تعلق جوڑوں. یعنی معاشرے میں رشتہ داروں کا ہاں بالخصوص عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, جو تمہارے ساتھ تعلق توڑ دینا چاہتا ہے, تم سے قطع تعلق کر دینا چاہتا ہے, تمہیں اپنے سے دور کرنا دینا چاہتا ہے, میری تعلیم یہ ہے اور میری سنت اور میرا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جڑو, اس کے قریب ہو جاؤ, اور جو مجھے میرے حق سے محروم کر دے میں اس کا حق دوں, اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. اس کی کتنی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں. آپ کے قریبی رشتہ داروں نے آپ سے تعلقات منقطع کیے اور آپ کو جب بھی موقع ملا آپ نے آگے بڑھ کر ان سے تعلقات کو جوڑا, اور اسی کے نتیجے میں آخر کار آپ کے خاندان کے اکثر لوگ آپ پر ایمان لے آئے. جن لوگوں نے آپ کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر کے اپنے ملک اور معاشرے سے نکال دیا اور آپ ہجرت پر مجبور ہوئے, وہیں پہ جب قید پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جان کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کو مدینے سے غلے کی رسد بھیجوائی اور اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. اور اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پر غلبہ حاصل ہوا فتح مکہ کی صورت میں تو آپ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم سارے کے سارے آزاد ہو, آج تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. یہی اسوائے رسول ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اپنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے, بلکہ صلہ رحمی تو وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والے کو جوڑتا ہے. بخاری کی یہ روایت ہے. ہمارا عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں میرا رشتہ دار جو ہے اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میرے ساتھ بددیانتی اور خیانت کی تھی, اس نے فلاں رشتہ کرنے میں میری مخالفت کی تھی, تو میں اس سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا. ہمارے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے, حالانکہ مسلمان تو معاف کرنے والا ہوتا ہے, انتقام لینے والا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, جو تمہیں دے, جو تمہارے قریب آئے تم اس کو دو اور تم برابری کا معاملہ کرو, بلکہ صلہ رحمی کا اصل معیار یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑنا چاہے, قطع رحمی کرنا چاہے, تم آگے بڑھ کر اس سے تعلقات کو جوڑو. یہ بلند معیار ہے جو قرآن و سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے. قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات یتیم بچے رہ جاتے ہیں, ان کی کفالت, ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کا قرآن کریم میں بالخصوص ذکر کیا گیا ہے. یتیموں اور ناداروں کا پورے معاشرے پہ حق بنتا ہے, لیکن بالخصوص ان کے وارثوں اور قریبی رشتہ داروں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو, ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کے حقوق ادا کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم وراثت کے وقت کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم کا جو وقت ہوتا ہے تو اس میں غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور مسکین لوگ اگر آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو. پھر ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں یتیم بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی. مثلا جن کے رشتہ داروں میں یتیم بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ ان یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر خود ان کے نادار کمزور بچے پیچھے یتیم رہ جائیں تو ان کی اپنی خواہش کیا ہوگی کہ ان کے ساتھ میرے وارث اور میرے رشتہ دار کیا سلوک کریں، کیا وہ ان دوسروں کے یتیم بچوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، کیا ان کے ساتھ اس کا رویہ وہی ہے جو وہ اپنے یتیم بچوں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کتنی زبردست بات ہے جو کہی گئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بہت زبردست سخت انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرنا نہیں جانتے، ان کی جائیدادوں پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، قریبی رشتہ دار ان کا مال ہڑپ کر دیتے ہیں اور ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، پس اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال ناروا طریقوں سے کھاتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن وہ یتیموں کا، چونکہ وہ بے کس اور بے بس ہیں، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور اس برے عمل کی وجہ سے ان کو عن قریب بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ پیٹ میں جو کچھ یتیموں کے مال سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر وہ یتیموں کی دیکھ بھال کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ایک ساتھ کھڑی کر کے ارشاد فرمایا، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہے، اس طرح میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت میں اس شخص کو حاصل ہوگا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قریبی رشتہ دار حاجت مند اور ضرورت مند ہوں، غریب مسکین ہوں، اور وہ ان کو چھوڑ کر، ان کو نظر انداز کر کے باہر دوسرے لوگوں کو صدقات دے اور خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اور خیرات کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ نہ صرف اس کا صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ کتنی محرومی کی بات ہے، اور ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں یہ رویے ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے باہمی حقوق میں اولاد اور وارثوں کے حقوق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی وراثت کی تقسیم اور وراثت میں جو حقوق رشتہ داروں کے بنتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ ہدایت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اولاد میں صرف بیٹے ہی نہیں، بیٹیوں کے حقوق بھی ہیں، بلکہ بیٹیوں کے حقوق کو اصل قرار دیا گیا۔ فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم وراثت پیچھے چھوڑ جاتے ہو، اس وراثت میں سے اللہ نے جو حقوق مقرر کر دیے ہیں، وہ حقوق لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی برابر ملنے چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا جو حق تھا اس کو اس کا حق ادا کر دیا، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں وارثوں کے، رشتہ داروں کے جو حقوق بیان کر دیے ہیں، کسی انسان کو اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں کہ ان میں سے کسی کا حق ماریں اور کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص اپنے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، کوئی مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر مرنے سے پہلے وصیت کے ذریعے کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اور قرآن کا یہ حکم کہ اللہ تمہیں اولاد کے معاملے میں وصیت کرتا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے رویوں کا اور اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس قدر ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو 90% سے زیادہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، باپ کی وراثت سے بیٹیوں کو وہ حق نہیں ملتا جو قرآن نے ان کو دیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی وہ لیتی ہی نہیں ہیں۔ ایک مجلس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بزرگوں سے یہ کہا، لوگوں سے یہ کہا کہ کس نے کسی لڑکی کو حق دیا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں لیتی ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے نہ لینے کا بھی ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہماری معاشرتی روایات ہیں کہ ہماری معاشرتی غیر اسلامی روایات کی روح سے لڑکیوں کو اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور کہیں اگر وہ لڑکیاں اپنا حق لے لیں تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں اپنے بھائیوں سے تعلقات کو خیر باد کہنا پڑے گا اور ان سے ناراضگی اور ناچاکی ہو جائے گی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی دلی رضامندی اور خوشی سے ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر یہ حقوق لڑکیوں کو ادا کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے بجائے روایات کے پرستار ہیں، رسم و رواج کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جس کے اندر آج ہم لڑکیوں کو حق کے وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ہے، بعض والدین اولاد میں سے کسی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے حق وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، میری خدمت نہیں کر رہا ہے، بڑھاپے کے اندر مجھے اس نے ستایا ہے، مجھے اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس وجہ سے اس کو آگ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں کہ کوئی مرد یا عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر مرنے سے پہلے وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اولاد اگر نافرمان ہے، اولاد اگر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی، تو اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی پوری جواب دہی کرنی ہوگی، اور ان کو اللہ کی بارگاہ سے ان کا حق دلایا جائے گا۔ والدین کو تو اتنا وسیع ظرف ہونا چاہیے کہ اپنی اس نافرمان اولاد کو بھی ان کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے تاکہ اس کے اوپر گرفت نہ ہو۔ ایک واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر بڑا سبق آموز عبرتناک ملتا ہے۔ ایک آدمی کی جان کنی کا وقت تھا اور اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں، تو حضور کو بتایا گیا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، تو ماں نے کہا ہاں، یہ مجھے تکلیفیں دیتا تھا اور اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ستاتا تھا اور میرے حق ادا نہیں کرتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر ہم لکڑیاں جمع کریں گے، ان کو آگ لگائیں گے اور اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ ماں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا درس عبرت موجود ہے. والدین آخر والدین ہوتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہو انہیں چاہیے کہ اولاد کو معاف کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن آگ کرنے کا حق والدین کو کسی صورت میں بھی نہیں پہنچتا, اور قرآن اور حدیث کی روح سے اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو آگ کر کے اس کو اپنے حق وراثت سے محروم کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے محروم کر دے گا. پھر باہمی رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, چچوں اور بھتیجوں کے درمیان, ماموں اور بانجوں کے درمیان, عموماً وراثت کا اور زمین کا اور دوسرے حقوق کا باہم لڑائی جھگڑا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی حق تلفی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے پہ زیادتیاں ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جس نے کسی کی زمین ناحق دبا لی اسے اس کے سباب قیامت کے دن زمین کے ساتوں طبق تک دسایا جائے گا. دوسری حدیث جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بالشت بر زمین ناحق کسی دوسرے کی دبا لی, قیامت کے دن سات زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. آج ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ قریبی رشتہ داروں میں کس طریقے سے ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کے اوپر دست درازی کی جاتی ہے, کس طریقے سے دوسروں کی وراثت پہ ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے کمزور رشتہ داروں کو دبا کر ان کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر غریب مسکین یتیم رہ جاتے ہیں تو ان کے حقوق دبانے کی کوشش کرتا ہے. ان آیات اور احادیث کے اندر کتنا درس عبرت ہمارے لیے موجود ہے. کس شخص کے اندر یہ سکت اور طاقت اور قوت ہوگی کہ وہ سات زمینوں کا بوجھ اپنے کندھے اور اپنے سر پر اٹھا سکے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق وراثت سے محروم نہ کریں. ایک چیز بڑی اہم ہے کہ وصیت کا حق جو کسی آدمی کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت اللہ کی کتاب میں جو حقوق وارثوں کے رکھ دیے گئے ہیں اس کے مطابق وصیت کرے, اور اگر اس کے خلاف کوئی آدمی وصیت کر کے مر جاتا ہے تو اس کی وہ وصیت قلعدم ہوگی اور اس کی وراثت قرآن کریم اور سنت رسول میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وصیت کا حق غیر وارثوں کے لیے آدمی کو پہنچتا ہے, لیکن اس میں ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی, یعنی ایک تہائی مال میں غیر وارثوں کے لیے وصیت کرنے کا آدمی اختیار رکھتا ہے. لیکن اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر وارث خود غریب ہوں اور ان کے وراثت میں وہ تھوڑا مال چھوڑ کر آدمی جا رہا ہو تو پھر اسے غیر وارثوں کے لیے وصیت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق اس کی وراثت حقداروں میں تقسیم ہونی چاہیے. وارثوں کے حقوق کا جہاں حکم دیا گیا اور وراثت کی تقسیم کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس کے بعد ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ, یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی قائم کردہ ان حدود کو مانے گا اور اطاعت کرے گا, یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اللہ اور رسول کی حدود کی اطاعت کرنے والا, یہاں اطاعت سے مراد تو پوری زندگی میں اطاعت ہے لیکن بالخصوص چونکہ یہاں وراثت کی تقسیم کا قانون بیان کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ آئی ہے, اس لیے یہاں سب سے پہلی اس سے مراد یہ ہوگی کہ قانون وراثت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا شخص جو ہے اس کو اللہ ایسی جنتوں اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وذلک الفوز العظیم, اور یہ فوز عظیم بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا، اپنے وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر دے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان حدود سے تجاوز کرے گا جو اللہ نے مقرر کی ہیں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ کتنا سخت انتباہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ باز نہیں آتے اور دوسروں کے حقوق پہ دست درازی کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے دوسروں کے حق میں اپنے حق سے بھی دست بردار ہو جائیں، تاکہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مجرموں کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں اور کسی کا گریبان ہمارے گلے میں نہ ہو کہ اس نے میرا فلاں حق مارا تھا۔ حدیث مبارکہ اس درس قرآن کے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ دوسروں کے حقوق مارنا کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی ناکامی اور نامرادی ہے۔ پھر جب کبھی اگر باہمی رشتہ داروں میں کوئی ناچاکی، لڑائی جھگڑا، اختلاف اور نزا پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح صفائی کروا لیں۔ فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں تعلقات کو درست رکھا کرو، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو۔ یہاں عام مسلمانوں کی باہمی اخوت کا ذکر ہے، اور جہاں یہ اخوت اسلامی اخوت بھی ہو اور رحمی اور سلبی اخوت بھی ہو، رشتوں میں بھی اخوت ہو، یعنی یہ دوری اخوت ہو، اسلام کی اخوت بھی اور رشتے کی اخوت بھی، تو وہاں اگر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کو درست کرانا دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھگڑا اور نزاع کو ترک کر دیا اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے وسط میں محال بنایا جاتا ہے۔ جس نے جھگڑا اور نزاع کو ترک کر دیا اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے وسط میں محل بنایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے کسی بھائی کے حق میں اس لیے دستبردار ہو جائیں کہ اس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، جھگڑا اور نزاع ختم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ایک محل کی بشارت دیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، جو دوسرے کی معذرت قبول نہ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے حوض تک نہ پہنچ سکے گا۔ یعنی جب باہم اختلاف ہوتا ہے اور کوئی ایک آدمی معذرت کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا بغض اور عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انتقامی کارروائی پہ اتر آتا ہے اور وہ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو دوسروں کے درمیان صلح کرائے اور بھلی بات پہنچائے۔ یعنی جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی بغض و عداوت اور تعلقات کو منقطع کرنا اور اختلاف اور انتشار پیدا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور تعلقات کو جوڑ کر رکھنا بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے رشتہ داروں کے باہمی حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور جان و مال کو حرام کر دیا ہے، اور رشتہ داروں میں عموماً ان حرمتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا عبرتناک سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر آپ کے قریب ہو کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری برائیاں اور گناہ کرتا ہوں، سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک کمزوری میرے اندر ایسی ہے کہ جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ وہ زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ صحابہ کرام سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، خاموش رہنے کی تلقین کی اور پھر اس شخص کو اپنے قریب بلایا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور پھر اس سے یہ کہا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ جو کام تم کسی دوسرے کے ساتھ کرو، تمہاری ماں کے ساتھ یہ برا فعل کوئی کرے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں تو یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی کی ماں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ فعل کیا جائے۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ یہ عمل کرے، کوئی تیری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرے؟ ان قریب ترین رشتوں کا نام لے کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دریافت کی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ بھی اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ بات اس شخص کو سمجھانا مطلوب تھا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا مطلوب تھا، اور کتنا حکیمانہ انداز تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ اس طریقے سے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کس طرح سے پامال ہوتے ہیں، اور ان قریب ترین رشتوں کا ذکر کر کے آپ نے اس شخص سے یہ بات دریافت کی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہرگز ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ یا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس کو اس برائی سے نجات مل گئی۔ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں، جہاں عموماً بعض دینی گرانوں کے اندر بھی قریبی رشتہ داروں میں جہاں غیر محرم ہوتے ہیں، چاچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد وغیرہ، وہاں لوگ پردے کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے بعض برائیاں جنم لیتی ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی عزت، آبرو، جان، مال، عصمت، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اور دوسروں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت اور عصمت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ پھر وہ برائیاں جن کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام برائیوں کو، ان تمام گناہوں کو حرام قرار دیا اور ان سے روکا اور منع کیا۔ مثلا غیبت، چغلی، بدخائی، تجسس، جھوٹی تومت، الزام تراشی، بدگمانی، تمسخر اور استہزاء اور تحقیر، حسد، بغض اور عداوت، بددیانتی، بدعہدی، جھوٹ بولنا، یہ وہ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں باہم بغض اور عداوت جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، دوسروں سے بدعہدی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چگلی سے اپنے آپ کو بچائیں، لگائی بجائی نہ کریں، دوسروں پہ تومتے نہ تراشیں اور بدگمانیوں سے کام نہ لیں، دوسروں کا تمسخر اور استہزا اور تحقیر نہ کریں کہ یہ بذات خود بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کی وجہ سے باہم ناچاکیاں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا، پاک دامن بے گناہ عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانا برسوں کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے، اور عموماً قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقات کچھ معمولی اختلافات کی بنیاد پہ لوگ اس طریقے کی الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں اور رشتے منقطع کر دیے جاتے ہیں، تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ وہ ہدایات تھی جو پڑوس جو رشتہ داروں کے باہمی حقوق کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں، جن کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات کی روشنی میں اپنے رویوں کا، اپنے معاملات کا اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی کی حق تلفی کی ہے تو اسی دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا ازالہ ہو سکے، تاکہ ہم آخرت میں اس کی جواب دہی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔